اس کو ہوتا ہے جو نظر آنے والے. ہم کھڑکی پہ پردہ لگاتے ہیں, یہاں کیوں نہیں پردہ لگایا ہوا؟ جو کھڑکیوں سے باہر نظر آتا ہے تو اس پر آگے پردہ لٹکا دیا جاتا ہے تاکہ باہر سے اندر, اندر سے باہر نظر نہ آئے. دیوار کے اوپر پردہ کون لٹکائے گا؟ پردہ اس چیز پر ہوتا ہے جو نظر آئی ہو رہی اور اسے چھپایا جائے. اللہ تعالیٰ نے چہرے کو زینت کی چیز بنایا ہے, اس کے چھپانے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے. ہاں, پردے میں نکلنے کی اجازت ہے, کوئی اپنی ضرورت کے لیے جانے کی بھی اجازت ہے. کوئی نہ ہو اس کا تو سودا سلف لانے کی بھی اجازت ہے, لیکن باہر جائے تو کس طرح جائے؟ اللہ نے ایک عورت باہر آئی تھی ایک کام کے لیے, وہ جس طرح آئی اور چلی وہ چال اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ نے اس عورت کی چال کو قرآن کا حصہ بنا دیا. قیامت تک کے لیے شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں پانی پلا کے جلدی پہنچ گئی. انہوں نے پوچھا جلدی کیسے آ گئی؟ کہنے لگے ایک نوجوان نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا تھا. تو کہنے لگے اس کو تو اس کی جزا دینی چاہیے. ہاں جی دینی چاہیے. کہا چاچا جاؤ بلا کے لاؤ. اب شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی وہ بلانے کے لیے گئی موسیٰ علیہ السلام کو. اس کے لیے اللہ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وجاءت احداہما تمشی علی استحیاء, اس میں جو تین لفظ ہیں یہ اضافی ہیں, ایک تمشی, ایک علی, ایک استحیاء. اور قرآن کی عادت تو اختصار ہے, یہاں بات کتنے پر پوری ہو جاتی تھی. وجاءت احداہما, وجاءت احداہما فقالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. ان میں سے ایک لڑکی آئی اور آ کر کہا کہ میرے ابا بلاتے ہیں آپ کو, آپ کی مزدوری دینا چاہتے ہیں. لیکن یہاں تین لفظ بڑھائے ہیں. وجاءت احداہما, ان میں سے ایک لڑکی آئی. وہ جو آئی اور چلی وہ چال اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اس کو قرآن کا حصہ بنایا. تمشی علا استحیاء, وہ لڑکی چل رہی تھی. یہ جو یہاں آلہ ہے اور استحیاء ہے, یہ ایک تشبیہ ہے یہاں بڑی خوبصورت. اللہ تعالیٰ نے حیا کو یہاں سوار تشبیہ دی ہے ایک سواری سے. حیا کو ایک سواری بنایا, گھوڑا, خچر, اونٹ, ایک سواری بنایا. اور اس بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے سوار بنایا ہے, سوار. اس کو تشبیہ دی ہے لفظ آلہ سے سوار کے ساتھ. تو یوں اس کا یوں نظر آتا ہے, یوں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ایک لڑکی جو آ رہی تھی اس کے اندر ایسا حیا تھا کہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے حیا سواری ہو اور وہ سوار ہو, حیا سواری ہو اور وہ سوار ہو. اور اس کو اپنی زبان میں منتقل کرنے کے لیے یوں کہا جا سکتا ہے کہ ان میں سے ایک لڑکی آ رہی تھی, وہ لڑکی نہیں آ رہی تھی, وہ حیا خود چل کے آ رہا تھا. لڑکی کیا تھی؟ حیا تھا, حیا. یہ طریقہ ہے مسلمان عورت کے باہر نکلنے کا. اگر یہ طریقہ نہیں سیکھی تو پہلے یہ طریقہ سیکھ لے, پھر اگر ضرورت کو جانا جائے تو چلی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر بٹھایا ہے, فارغ نہیں بٹھایا کہ صرف میں ان کو روٹی پکانا تو عورت کے ذمہ ہی نہیں ہے. اور یہ روز روز گھر میں لڑائی ہو رہی, تو نے مجھے روٹی نہیں پکا, تو نے مجھے چائے ٹھنڈی دے دی, تو نے سالن میں نمک زیادہ ڈال دیا. امی بیوی کی لڑائی ہو رہی. جو کام بیوی کے ذمے اللہ نے لگایا ہی نہیں, یہ عورت کا احسان ہے کہ خاوند کو روٹی پکا کے دے دے. عورت مرد کے حقوق میں یہ شامل نہیں ہے کہ بیوی اس کے لیے روٹی پکائے, اس کے کپڑے دھوئے. یہ بھی شامل نہیں کہ اس کے بچے کو دودھ پلائے. اگر بیوی کہے کہ اپنے بچے کو دودھ پلانے کا انتظام کر, کسی دایا کا میں نہیں پلا سکتی, تو وہ عورت نافرمان نہیں کہلاتی. مرد کے ذمے ہے دایا کا انتظام کرے, دودھ پلانے والی کا انتظام کرے. وعلی المولود لہ. اچھا ایک اور بات بتاؤں, چونکہ اسلام سے پہلے عورت کو بہت ذلیل سمجھا جاتا تھا, جانور کا درجہ تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں آ کر پہلے عورت کو ایک مقام بخشا. کچھ عورت کے حقوق ہیں, کچھ مرد کے حقوق ہیں. یقیناً مرد کا درجہ عورت سے زیادہ ہے. الرجال قوامون علی النساء, مردوں کا درجہ عورتوں سے زیادہ ہے. نبی مردوں میں آئے, عورتوں میں نہیں آئے. البتہ نبیوں نے عورتوں کی گود میں پرورش پائی, یہ عورتوں کا اعزاز ہے. حقوق کی جب بات چلی تو اگرچہ مرد کا حق زیادہ ہے, لیکن چونکہ عورت کا بہت زیادہ برا حال تھا, تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے حق کو پہلے ذکر کیا، مرد کے حق کو بعد میں ذکر کیا. کیا فرمایا؟ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، یعنی مرتبے کے لحاظ سے یوں ہونا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے جیسے مردوں کا عورتوں پر حق ہے ایسے ہی عورتوں کا مردوں پر حق ہے. لیکن اللہ نے اس کے برعکس کہا، جیسے عورتوں کا مردوں پر حق ہے ایسے ہی مردوں کا عورتوں پر حق ہے. وَلَهُنَّ ان کا حق ہے مردوں پر، مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ جیسا کہ مردوں کا حق ہے عورتوں پر. عورت کے حق کو اصل بنایا اور مرد کے حق کو اس پہ قیاس کیا. وَلَهُنَّ ان عورتوں کا حق ہے مردوں پر، مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ جیسے کہ مردوں کا حق ہے عورتوں پر. عورت کے حق کو بنیاد بنا کر پھر مرد کے حق کو سمجھایا. پھر ایک اور بات، وراثت چلتی ہے، وراثت باپ کے بعد وراثت ہوتی ہے. ہمارا سارا علاقہ ہندوؤں سے مسلمان ہوا ہے، ہندوؤں میں بچیوں کو کچھ نہیں دیا جاتا تھا، تو ہمارے بھی پنجاب کا یہ حال ہے، بیٹیوں کو کوئی حصہ نہیں دیتا، بیٹوں کو پتہ نہیں یہاں کا کیا حال ہے. ہمارے ہاں یہاں بھی ایسا ہی ہے. ہاں یہ سارے جہنم میں جائیں گے جو بیٹیوں کو حق نہیں دیتے، ایک نہیں بچ سکتا. اللہ کی میں اللہ پہ قسم نہیں کھا سکتا، چونکہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن اللہ کا قانون ہے جو اس طرح اپنی بچیوں کا حق مار کے اپنے بیٹوں کو دے دے گا، اسے تبلیغ کے چلے اور سال بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا. اللہ چاہے تو ابو جہل کو بھی معاف کر دے. میں اللہ پاک کی رحمت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ سے قانون کی بات کر رہا ہوں. جو اپنی بیٹیوں کو حق نہیں دیتے، یہ قیامت کے دن قبر سے ہی دھر لیے جائیں گے. تو ہمارا سارا یہ رواج ہے، بچیوں کو حق نہیں دے سکتے. یہ ہندوؤں سے اثر لیا ہوا ہے، ہندو تہذیب میں بیٹی کا کوئی حق، اور قرآن بیٹی کا حق پہلے بتاتا ہے، مرد کا بعد میں بتاتا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں اولاد کے بارے میں وصیت کر رہا ہے. سبحان للذکر مثل حظ الانثیین. آپ تو ایسے گزر جاتے ہیں نا، اور غور کیا کرو، جو اس میں جو بیٹھے ہیں قرآن پڑھنے والے ان سے کہہ رہا ہوں غور کیا کرو. لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ دو بیٹیوں کو جتنا حصہ ملتا ہے اتنا ہے ایک بیٹے کا حصہ. اگر اللہ مرد کے لحاظ سے یوں بات ہوتی ہے، مرد کے لحاظ سے یوں بات ہوتی کہ للانثی مثل نصف حظ الذکر، کہ بیٹی کا حصہ بیٹے سے آدھا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں کہا. پھر کیا ہوتا کہ بیٹے کا حصہ اصل ہوتا، بھائی بیٹے کو 2 روپے مل رہے ہیں، اچھا بھائی بیٹی کو 1 روپیہ دے دو. اللہ نے اس سے الٹ کہا، للذکر مثل حظ الانثیین، دو بیٹیوں کو جتنا حصہ ملتا ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دو. اچھا دو بیٹیوں کو 2 روپے مل رہے ہیں، اچھا بیٹے اکیلے کو 2 روپے دے دیے جائیں. تو بچی کے حق کے وراثت کو بنیاد بنایا اور اس پر بچے کے حق کا قیاس فرمایا. قیاس فرمایا للذکر مردوں کے لیے، مرد کے لیے، لڑکے کے لیے کتنا، للذکر لڑکے کے لیے کتنا کتنا. تو جو کتنا ہے نا وہ بنیاد اب بنے گا، لڑکے کو کتنا دینا ہے جی؟ سوال اللہ نے یوں اٹھایا، لڑکے کو کتنا دینا ہے؟ سوال یوں ہونا چاہیے تھا، جی لڑکی کو کتنا دینا ہے، جی بیٹے کو کتنا دینا ہے، بیٹے کا آدھا. نہیں اللہ یوں کہہ رہا ہے، لڑکے کو کتنا دینا ہے، کتنا دیں یا اللہ لڑکے کو؟ کہ دو بیٹیوں کے برابر ایک لڑکے کو. للذکر مثل حظ الانثیین، دو بیٹیوں کا جتنا بنتا ہے اتنا ایک بیٹے کو دیا جائے. اللہ نے وراثت میں بھی بچی کے حق کو بنیاد بنایا، حقوق میں بھی عورت کے حق کو بنیاد بنایا. وہ وجہ اس کی یہ ہے بھائیوں کہ عورت کے ذمے کام بڑا ہے، نسل کی تیاری، نسل کی تربیت. باپ تو بھاگا دوڑے میں رہتے ہیں، کاروبار، نوکریاں، ملازمتیں، باہر کے ہزاروں بکھیڑے، عورت گھر میں ہے. اس کے لیے کام بڑا عظیم ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہیں، 15 برس کی مہلت ہے ماں باپ کو، 15 برس 13 برس کے اندر اس بچے اور بچی کو اس قابل بنا دو کہ جب اللہ کی شریعت اس کی طرف متوجہ ہو تو یہ 100% ماننے والے بن چکے ہیں. اتنا مشکل کام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ماں کو، باپ کو بھی ساتھ ہے، میں صرف ماں کی بات نہیں کر، لیکن جو کہ ماں زیادہ، ماں کا تعلق زیادہ ہے، ہر وقت ساتھ ہے، ہر وقت ساتھ ہے، ہر وقت ساتھ ہے. 6 سال کی عمر تھی اسماعیل علیہ السلام کی، تقریباً 6 سال، کوئی حتم نہیں. جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، کیا ارادہ ہے تیرا، اور اس 6 برس میں اس بچے نے اپنے باپ کو آج پہلی دفعہ دیکھا، کیونکہ پہلے جو 2 دفعہ آئے، 1 دفعہ تو چھوڑنے آئے، اگلی دفعہ 1 سال کے بعد آئے، تو 1 سال کے اسماعیل کو کیا پتا باپ کون ہے، دشمن کون. 3ری دفعہ آئے تو ذبح کرنے کے لیے آئے، اور اس وقت وہ بھاگنے والے بن گئے تھے، دوڑنے والے بن گئے، 5-6 سال کے ہو چکے تھے. آپ زمین آسمان ایک منظر دیکھ رہے ہیں، دھرتی نے ایسا تماشا کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ زمین نے، نہ آسمان نے، فضا نے، نہ کائنات نے، کہ ایک ویرانہ ہے، مینا کی پہاڑیاں ہیں، جمرۃ العقبہ ہے، اور باپ چھری چھپائے کھڑا ہوا ہے، معصوم بچہ ہے. بچہ معصوم تو پرایا بھی دل کو بھاتا ہے. اپنا بیٹا کس عمر میں ملا تھا؟ 84 سال کی عمر میں پہلا بیٹا ملا، 84 برس کی عمر جب پہلا بچہ ملا. 64 برس دعا مانگی، اگر 20 سال کی عمر میں شادی ہوئی ہوگی تو 64 برس، 25 سال کی عمر میں ہوئی ہوگی تو 60 برس. جب وہ بھاگنے والا بن گیا، بیٹے تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، تیرا کیا خیال ہے؟ تو یہ تیرا کیا خیال ہے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تو کہے گا تو کر دوں گا، نہیں کہے گا تو پھر نہیں کروں گا. اس کا مطلب یہ تھا تو مان جائے گا تو پھر آسانی سے کام ہوگا، نہیں مانے گا تو مجھے زبردستی کرنی ہوگی. 6 سال میں ماں نے بچے کو اس مقام پہ پہنچایا کہ وہ بڑے آرام سے کہتے ہیں افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین. ابا جی آپ کریں جو کرنا ہے، آپ دیکھ لیں گے میں صبر والا ہوں. یہ ماں کی تربیت ہے، اس تربیت سے ہماری عورتیں غافل ہیں. بس ان کے کپڑے، ان کی چیزیں، جسے مائیں کہتی ہیں ہم اب میں نے اپنی بچی کا سب کچھ بنا دیا ہے، زیور، کپڑا، جہیز، اب بس مجھے اس کی شادی کرنی، سب کچھ بنا دیا، سب کچھ بنا دیا. میں یوں کہتا ہوں اس کا دل بھی بنا دیا کہ نہیں بنا دیا؟ اس کو ہاتھوں کا زیور تو بنا دیا، اس کے ماتھے کا زیور، کانوں کا زیور، ناک کا زیور، پاؤں کا زیور، گلے کا زیور تو بنا دیا، جسم کے کپڑے بنا دیے، اس کے لیے تم نے جہیز بھی بنا دیا، بیڈ بھی بنا دیا، فریج بھی بنا دیا، واشنگ مشین بھی بنا دی، استری بھی دے دی، سب کچھ دے دیا. اس کے دل کو تقوی کا زیور بھی پہنایا کہ نہیں پہنایا؟ اس کے دل کو اللہ کی محبت کا زیور پہنایا کہ نہیں پہنایا؟ اگر دل کو خالی بھیج دیا تو یہ گھر بڑی مشکل سے آباد ہوگا. وہ کہتا میرا بیٹا کاروباری ہو گیا، بس اب میں نے اس کی شادی کر دیں گے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، اب میں نے اس کی شادی کر دیں گے. اس کو انسان بننا بھی سکھایا کہ نہیں صرف ڈاکٹر بننا سکھایا؟ کہیں گے ایک زندگی اس کے ماں باپ کتنے ارمان سے بیٹیوں کو پالتے ہیں، اور ایسے وحشی آگے اپنی حاکمیت کو استعمال کرتے ہیں جیسے پاؤں کی جوتی ہو یا گھر کی نوکر ہو. نہ عورتوں کو پتا ہے کہ اللہ کی کیا حدود ہیں، نہ ان خامنوں کو پتا ہے کہ اللہ کی کیا حدود ہیں. ہر گھر میں آگ لگی پڑی ہے. تو یہ ماں باپ کے ذمے ہے بیٹے کو اس سطح پہ لاؤ کہ وہ انسان بنے. ایک زندگی کو لے کے چلنا ہے تو اس کی رعایت سیکھے. بیٹی کو اس سطح پہ لاؤ کہ وہ صبر اور تقوا سیکھ کے جائے. پرائے گھر جانا ہے پتہ نہیں کیسا ملے، فخر ملے، غنا ملے، خامد اخلاق والا ملے، بد اخلاق ملے، غصے والا ملے، نرم مزاج والا ملے، جیسا بھی ملے صبر کر کے سی ٹھونٹ سی لے، آہ نہ کر لبوں کو سی، اپنے لب سی کے زندگی گزار لے تو زندگی نہ بن جائے گی. لیکن اگر یہ اخلاق نہ لڑکے نے سیکھے، نہ لڑکی نے کو سکھائے گا، نہ لڑکے کو سکھائے گا، تو وہی پھٹ پھٹائیا پھٹ پھٹائیا. 6 برس کا بچہ، اب باپ کو خلیل اللہ کو 6 برس کا بچہ نصیحت کر رہا ہے، میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیں تاکہ میرے ہاتھ پاؤں کی حرکت سے کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچے، آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں کہیں آپ کا ہاتھ نہ ڈول جائے، بیٹے پہ چھری چلانی کوئی آسان کام نہیں ہے، آپ مجھے الٹا لیٹائیں نیچے سے چھری چلائیں کہیں نظر نہ پڑ جائے اور حکم نہ ٹوٹ جائے، یہ 6 برس کا بچہ تو پٹیاں ہاتھ باندھے پاؤں باندھے زمین پہ لٹایا، جب چھری نکالی تو آسمان کے فرشتوں کی بھی سانس اٹک گئی، کائنات تھر تھرا گئی، یہ کیا ہونے لگا، یہ کیا ہونے لگا، اللہ اکبر، نکالی چھری اور معصوم 6 برس کے بچے کی گردن، گردن تو ہمیشہ نرم ہوتی ہے 60 برس ہو چاہے 6 برس، چلائی چھری، ایک دفعہ تو کائنات پہ سخت تاری ہوگی کہ یہ اللہ کیا امتحان لے رہا ہے، اور اللہ نے بھی یہی دیکھنا تھا بھائی کہاں تک میری محبت، جب چھری نے چھوا ہے گردن کو تو اللہ کی تقدیر درمیان میں آ گئی، نہیں کاٹ سکتی ہو، کئی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں ایک لوہے کا تانبے کا ٹکڑا آ گیا، یہ سب کچی باتیں ہیں، کچھ بھی نہیں آیا، گردن نرم گوشت رہا، لوہا سخت لوہا رہا، اس کی نرمی میں کمی نہ تھی، لوہے کی سختی میں کمی نہ تھی، ارادہ اللہ کا غالب آیا کہ نہیں کاٹ سکتے، چھری خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہو یا فرعون کے ہاتھ میں ہو، جب اللہ بچاتا ہے تو فرعون کی چھری موسیٰ کو نہیں کاٹ سکتی، خلیل اللہ کی چھری اسماعیل کو نہیں کاٹ سکتی، کہ بچانے والے کی طاقت بڑی زبردست ہے، ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ، کیا باپ بیٹے کا صبر و امتحان ہے، باپ کہتا ہے اللہ نہیں چلی بس سب کر ہو گئے امتحان، بیٹا کہتا ابا جی نہیں چلی اب چھوڑ میری جان، وہ بھی کہہ رہا ہے اپنا آخری زور دکھا میرے کاٹنے کے لیے سستی نہ کر، اور وہ بھی لگے ہوئے کہ میں نے آخر اس کی گردن کو کاٹ کے اٹھنا ہے، آخر اٹھے تو چل نہیں رہی کہ پتھر پہ تیز کیا اسے، پھر آگے جو چلایا تو اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا سچا قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین، اسی وقت ایک پل کے بھی ہزارویں حصے میں اللہ تعالیٰ نے مینڈے کو جنت سے کھینچا جبریل کے ہاتھ، اور اسماعیل کو نکال لیا اور مینڈے کو ڈال دیا، اور چھری چل گئی، پلٹی کھولی تو اسماعیل برابر کھڑے ہوئے، مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے، اس لیے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چھترا مینڈا چھترے کی قربانی دیتے تھے، بھیڑ کا نر، بھیڑ کے نر کو چھترا کہتے، آپ لوگ کہتے دمبا نہیں لیلا، لیلا ہاں ہاں ہم بھی لیلا کہتے ہیں، سنگوں والا آپ اس کی قربانی دیا کرتے، ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت میں چھترے کی قربانی دیا کرتے تھے، تو یہ ماں اتنی تربیت کر سکتی، اس لیے ہم کہتے ہیں بھائی مرد بھی اللہ کی راہ میں نکلو، عورتیں بھی اللہ کی راہ میں نکلو، انہیں تربیت کرنا آئے کہ بچوں کو کیسے ہم نے تیار کرنا ہے اللہ کے حکم پر، حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ قذاب نے پکڑا اور کہنے لگا ایک دفعہ کہہ دو میں اللہ کا رسول ہوں تمہیں چھوڑ دوں گا، کہنے لگا یہ تو کبھی بھی نہیں کہوں گا، تو اس نے ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا، پھر کہنے لگا اب بھی موقع ہے، ان کا نہیں کہوں گا، انہوں نے دوسرا ہاتھ کاٹ دیا، پھر ایک پاؤں کاٹ دیا، پھر دوسرا پاؤں کاٹ دیا، پھر اس کے بعد آنکھیں نکال دی، کان کاٹ دی، ان کی ہڈیوں سے گوشت اتارنے لگا جیسے کسائی اتارتا ہے، ایسے زندہ کا مرے نہیں تو زندہ زندہ تڑپ 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 کے جان دے دی، اور یہ نہ کہا کہ تو رسول اللہ ہے، یہ دردناک خبر، یہ دردناک موت جب پہنچی ماں کو خبر کہ تیرے حبیب کے ساتھ یہ ہو گیا، تو آگے ام امارا ان کی ماں تھی، انہوں نے ارشاد فرمایا لہذا الیوم ارضعتہ، یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اس کو دودھ پلایا تھا، کہ وہ اللہ کے نام پہ بوٹی بوٹی ہو جائے. یہ تربیت ہے ماؤں کی. عبداللہ بن زبیر کا حجاج نے محاصرہ کر لیا, سلو کی پیشکش کرو, 18 آدمی کل ساتھ رہ گئے, اس میں بھی آخر میں کل 4 آدمی رہ گئے ساتھ. تو اپنی ماں سے پوچھنے, حضرت اسماء ابو بکر کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ کی بہن, کہ اما صلح کی پیشکش ہو رہی, کیا کہہ رہے ہیں؟ صلح کی, دشمن کہہ رہا ہے صلح کر لو, جان بچ جائے گی. تو حضرت اسماء نے فرمایا, اگر تو دنیا کے لیے لڑا ہے, تو انہوں نے تو بہت سخت لفظ کہا, وہ ماں تھی وہ بیٹے تھے دونوں ہی صحابی, میں وہ لفظ منتقل نہیں کر سکتا, لیکن میں اس کا قریب قریب آسان ہلکا لفظ کہتا ہوں, کہ اگر تو دنیا کے لیے لڑا ہے تو پھر افسوس ہے تیری اس ساری محنت پر, اور اگر تو آخرت کے لیے لڑا ہے تو پھر تیرا مرنا اور جینا میرے لیے برابر ہے. تو اپنی جان بچانے کے لیے باطل کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک. کہنے کہ مجھے بھی تجھ سے یہی توقع تھی کہ تو یہی جواب دے گی, ان فی الموت لراحۃ, موت میں بڑی راحت ہے. پھر کہنے کہ آپ گلے تو مل لیں. تو ماں سے آخری معانکہ کیا, تو انہوں نے کرتے کے نیچے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی, تو انہوں نے جب سینے سے لگایا تو وہ لوہا کا محسوس ہوا, تو کہنے لگے یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ کہنے لگے یہ زرہ ہے. تو کیوں؟ تو مجھے ڈر ہے کہ میں جب قتل ہو جاؤں گا تو میری لاش کے ٹکڑے کریں. تو حضرت اسماء نے فرمایا ایک جملہ جو پھر عربی ادب کا بہت بڑا خوبصورت محاورہ بن گیا, کہ الشاۃ المذبوحۃ لا یولمہا السلخ, بیٹا جب بکری ذبح ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کھال کے کھینچنے کا اسے درد نہیں ہوتا, ٹکڑے ہونے کا پھر اسے کوئی درد نہیں ہوتا, مرنے والے لوہے کا سہارا نہیں لیا کرتے. یہ زرہ اتار دے میرے سامنے, مائیں مرنے کے لیے بچوں کو بھیج رہی ہوں. جیسے دلہا کو سجاتے تھیں مائیں آج کل کی مائیں, ایسے اس زمانے کی مائیں اپنے بیٹوں کو مرنے کے لیے تیار کرے, اللہ کے نام پر, دنیا کے لیے اللہ کے نام, ان کو سجا کے بھیجتے تھے. تو وہ 4 آدمیوں کے ساتھ 3000 کا مقابلہ کیا, صبح سے عصر تک ان کے قریب کوئی نہیں آ سکا, 3000 سوڈانی لشکر میں زیادہ. دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے میں عبداللہ بن زبیر ماہر تھے, دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے, لہذا ان کے قریب آنا تو موت کو دعوت دینا ہوتا, عصر تک کوئی کوئی ان کے قریب نہیں آ سکا. تو انہوں نے اوپر سے پتھر مارے, جس پہاڑ کے اوپر اب سعودی بادشاہوں کا محل بنا ہوا ہے اس کو جبل ابی قبیس کہتے ہیں, یہاں پر انہوں نے فٹ کی ہوئی تھی وہ توپیں, اس زمانے کی توپیں جو پتھر پھینکی, وہ پتھر ایک آیا اور سر پہ لگایا, اتنا بھاری پتھر, تو اس سے خون جو نکلا تو سیدھا آ کے گرا قدموں کے اوپر پنجوں پر, تو فوراً شعر پڑا, ولسنا علی الاعقاب تدمع قلوبنا ولكن علی الاقدام تقطر الدماغ, ہم وہ نہیں ہیں جن کی کمر پہ زخم لگیں اور ان کی ایڑیوں پہ خون آئے, ہم وہ ہیں جو اپنے سینے کے خون سے اپنے پنجوں کو مہندی لگاتے ہیں. دو ایک دو پتھر جو پڑے وہ تو آسمانی آفت تھی, وہ چکرا کے گر گئے. 70 برس کی عمر تھی اس وقت, 70 سال کی عمر تھی جب 3000 کا 4 آدمیوں کے ساتھ صبح سے عصر تک مقابلہ کیا. پہلے وہ گرے تو اس وقت یہ آخری الفاظ, اسماء ان قتلت لا تبقینی لا تبقینی لم يبق الا حسبی ودینی, اسماء میں مر جاؤں تو لا تبقینی, میرے اوپر رونا مت, خود ہی تو نے بھیجا تھا اب رونا نہیں, لم يبق الا حسبی ودینی, میرا دین سلامت رہا باقی سب کچھ چلا گیا, یا میری شرافت سلامت رہی باقی سب کچھ چلا گیا, وسار من لعنت به یمینی, میرے سب ساتھی چھوٹ گئے صرف میری تلوار نے میرا ساتھ دیا. اور انہوں نے اوپر چڑھ گئے سوڈانی اور انہوں نے قصہ تمام کر دیا, حجاج نے ان کی لاش کو حجون کے مقام پر سولی پہ لٹکا دیا, ایک ہفتہ لاش لٹکی ہے. تیسرے دن حضرت اسماء کا گزر ہوا تو دیکھ کر کہنے لگے اچھا ابھی سوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا, سوار کے ابھی سوار پہ اترنے کا وقت نہیں. صاحب تو ہماری عورتوں کو نہیں پتا تربیت ہے کس چیز کا نام. ہمارے یہاں بس اتنا ہے کہ لڑکا نمازی بن جائے, لڑکی نمازی بن جائے, بہت جی بہت اچھا ہے جی نمازی ہے جی. سب سے زیادہ اخلاق دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. فرائض کے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے اخلاق کیسے. نیا گھر یا بات کرے گا چل سکے گا. تو یہ اخلاق بنانے پر آج کل ماں باپ کی محنت ہے ہی کوئی. تو بھائیو اور بہنوں, ہماری عورت کا بھی بڑی ذمہ داری ہے. چند بنیادیں ہیں جس پر ہم نے اپنی نسل کو اٹھانا ہے. ہم نے آگے بٹل بھی جانا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا وقت گزر جاتا ہے, لیکن ہے بھی ضروری. میں مختصر بتاتا ہوں. سورۃ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے چند چیزیں ذکر کی ہیں جس پر اپنی اولاد کو ماں باپ کے ذمے ہے اٹھانا. اس میں پہلی بات ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. پہلی چیز اپنی اولاد کو ایمان سکھانا, لا الہ الا اللہ, لا تشرک باللہ, شرک نہ کرنا. نفی مشکل ہوتی ہے, اس بات آسان ہوتا ہے. اس لیے نفی کو پہلے ذکر کیا ہے. اس بات یہاں ذکر ہی نہیں کیا, لا الہ الا اللہ, اللہ ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. لا شریک الہ کو دل میں اتارنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. شرک خفی, شرک جلی, ہم شرک خفی میں مبتلا ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم مشرک نہیں ہیں, لیکن خفی شرک ہے کہ پیسے پر امید, اسباب پر توکل, چیزوں پر توکل, اللہ سے نگاہ کا ہٹنا, یہ وہ اندر کا چھپا ہوا شرک ہے جس کو مرنے سے پہلے پہلے نکالنا ضروری ہے. تو ماں باپ کو مہلت ملی ہے 15 سال, لڑکی کے لیے 13 سال. لڑکی جب بالغ ہو جائے تو اس سے پہلے پہلے ان کو یہ لا الہ الا اللہ دل میں اتار دو کہ وہ اللہ کے سوا ہر ایک سے ان کی نگاہ ہٹ جائے. پھر درمیان میں اللہ اولاد کو بتا رہا ہے, اولاد بتا رہا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اور ماں باپ سے حسن سلوک یہ اولاد کے ذمے ہے. کہ اولاد ماں باپ کے سامنے غلام بن کے چلے, ان کے ظلم کو بھی برداشت کرے, ان کے سامنے اف نہ کرے. دوسرا سبق کیا دیا, یا بنی انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. بیٹا ایک رائی کے برابر نیکی کرے گا یا بدی, چھپ کے کرے گا یا کھل کے کرے گا, اللہ تجھے دیکھتا ہے, تیرا حساب کتاب لے لے گا. یہ دوسرا سبق ہے کہ ان کے اندر اللہ تعالی کی گرفت کا, حساب کتاب کا اور آخرت کا تصور ان کے اندر بٹھانا کہ آخرت میں اللہ کو جواب دینا ہے. یہ دوسرا سبق ہے. تیسرا سبق کیا ہے, یا بنی اقم الصلاۃ, بیٹا نماز پڑھ, بچوں کو نماز پلانا, وامر بالمعروف ونہ عن المنکر, ان کو تبلیغ سکھانا کہ جاؤ بھلائی پھیلاؤ, جاؤ برائی مٹاؤ, واصبر علی ما اصابک, صبر سکھانا, ان ذلک من عزم الامور, چونکہ یہ مشکل کام ہے تو اس لیے ان کو حوصلہ دینا. بڑے کام میں تکلیفیں آتی ہیں, صبر کرو. تھوڑی سی تکلیف ہے, تھوڑا سا صبر کرو گے پھر تم بڑے آدمی بن جاؤ گے, بڑے ڈاکٹر بن جاؤ گے, بڑی عزت ہوگی, بڑا پیسہ ہوگا. تھوڑی سی مشقت ہے, تھوڑی سی پڑھائی ہے, تھوڑی سی مشقت ہے, تو ان ذلک من عزم الامور, پھر ڈاکٹر بنو گے تو بہت بڑی بات بن جائے گی. ہے ماں باپ کیسے غلط سبق پڑھاتے ہیں. بھائی بناؤ, ہم بنانا ہے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی, انجینئر بھی, سائنسدان بھی, تاجر بھی, ذمہ دار بھی, پر ان کی عظمت تو پیدا نہ کرو, عظمت اس کی پیدا کرو. ان ذلک من عزم الامور. ہمارے ایک دوست ہیں جرمنی میں رہتے ہیں, شمس الرحمان, ان کی بیوی یونانی ہے, نو مسلم, انہیں کے ہاتھ مسلمان ہوئی پھر ان سے شادی ہو. اس نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے, 4 سال کی عمر کا بچہ کوئی عورت گھر میں آ جائے تو وہ بھاگ کے کمرے میں چھپ جاتا ہے, عورت آگے مجھے پردہ کرنا ہے. اور ان کے بچے شرارت کریں, بڑی عزت ہوگی، بڑا پیسہ ہوگا، تھوڑی سی مشقت ہے، تھوڑی سی پڑھائی ہے، تھوڑی سی مشقت ہے، فإن ذلك من عزم الأمور، پھر ڈاکٹر بنو گے تو بہت بڑی بات بن جائے گی۔ اے ہے ماں باپ کیسے غلط سبق پڑھاتے ہیں۔ ایک بناؤ، ہم بنانا ہے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، سائنسدان بھی، تاجر بھی، ذمہ دار بھی، پر ان کی عظمت تو پیدا نہ کرو، عظمت اس کی پیدا کرو۔ ان ذلک من عزم الامور۔ ہمارے ایک دوست ہیں جرمنی میں رہتے ہیں، شمس الرحمان، ان کی بیوی یونانی ہے، نو مسلم، ان کے ہاتھ مسلمان ہوئی پر ان سے شادی ہو۔ اس نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے، 4 سال کی عمر کا بچہ کوئی عورت گھر میں آ جائے تو بھاگ کے کمرے میں چھپ جاتا ہے، عورت آگے مجھے پردہ کرنا ہے، اور ان کے بچے شرارت کریں تو ان کی ماں کہتی ہے اگر تم باز نہیں آؤ گے میں تمہیں ڈاکٹر بنا دوں گی، تو وہ رونے لگ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، ہمیں عالم بنانا، ہمیں ڈاکٹر نہ بنانا، میں تمہیں انجینئر بنا دوں گی اگر تم نے پھر شرارت ہے، تو وہ آگے منتیں کرتے ہیں، نہیں نہیں اماں ہمیں انجینئر نہ بناؤ، ہمیں عالم بناؤ۔ ایک غیر مسلم عورت اسلام لا کر اپنے بچوں کو اس سطح پر پہنچاتی۔ ایک مسلمان ماں باپ ہیں، یہ ان ذلک من عزم الامور، یہ عظمت کی طرف اشارہ ہے، اشارہ ہے کہ بہت بڑی بات ہے دعوت دینا، بھلائی پھیلانا، برائی مٹانا، نماز پڑھنا، صبر کرنا، اس پر بہت اونچی بات ہے، یہ ہے ان کے دلوں میں عظمت بٹھانا تبلیغ۔ ہمارے ساتھی مولوی ہلال، ہم کٹھے رائمن میں پڑھے، وہ بنگلہ دیش میں، ان کے والد تھے، اصل تو یو پی کے تھے، 1960 میں ان کی یہ تھی بہت بڑی ٹیکسٹائل مل، جب لوگوں کے پاس خال خال ملیں ہوتی تھی۔ وہ کہنے لگے ایک دفعہ مجھ سے 20,000 روپے کھو گئے، میری اپنی غلطی کی وجہ سے، سن 64-65 میں 20,000 روپے، بتا رہے ہیں۔ کہنے کہ میرے ابا نے پوچھا ہی نہیں کہ کہاں گئے، کیسے ضائع ہو گئے، ایک دفعہ نہیں پوچھا کیسے کیسے ہوئے۔ کہ میں کئی دن ڈرتا رہا، اب سزا ملے گی، اب سزا ملے، پوچھ لوں۔ ایک دن میں عشاء کے بعد تعلیم ہوتی تھی مسجد میں، میں تعلیم میں نہیں بیٹھا، بیٹھا اور گھر آ گیا، تو گھر سے مسجد سے آتے ہی مجھے اتنا ڈانٹا، تو تعلیم میں نہیں بیٹھا، کہنے کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اس کا مطلب ہے تعلیم میں بیٹھنا 20,000 سے زیادہ قیمتی ہے، 20,000 کا تو پوچھا ہی نہیں کیا کیا، اور تعلیم میں نہیں بیٹھا تو اتنی ڈانٹ کا، خود بخود میرے دل میں آ گیا کہ تعلیم بڑا عمل ہے، 20,000 چھوٹی چیز۔ یہ تربیت ہے بھائی، بڑی بات ہے تبلیغ کرنا۔ صاحب اپنے لا تشرک باللہ پہلا سبق، انہا ان تکم اسقال حبہ آخرت، یہ دوسرا سبق، نماز تیسرا سبق، دعوت چوتھا سبق، صبر پانچواں سبق، چھٹا سبق، 6 نمبر ہی اللہ نے سکھائے ہیں اپنے بچوں کے لیے، وہی میں سے 6 نمبر ہیں سارے، ایمان بھی ہے، نماز بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، اکرام بھی ہے، آخرت کے اندر اخلاص بھی ہے، 6 کے 6 نمبر ہیں۔ اصل میں بات کہیں، میں اور اصل میں میرا دماغ جو ہے نا وہ تو سویا ہوا، آنکھیں کھلی اور جسم کی جو ایک ہڈی ہے نا وہ کہہ رہی تم ہم پر زیادتی کر رہے ہو، لیکن اب کیا کریں، ہاتھی والوں سے یاری ہو تو دروازے بڑے ہی رکھنے پڑتے ہیں۔ تبلیغ کے کام مطلب ذرا اپنے جسم کے عذر دیکھیں تو کیسے چلیں۔ تو وہ میں اس کا تفصیل بتانا چاہتا تھا لیکن وہ آ نہیں سکی، اس لیے میں آپ صرف اشارے کر رہا ہوں۔ تو چھٹا نمبر اللہ بتا رہے ہیں، وہ کیا ہے جو ہمارا چوتھا نمبر ہے، چوتھا نمبر اخلاق، اکرام مسلم مطلب اخلاق، اچھے اخلاق۔ یہ اچھے اخلاق اتنا بڑا سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے ایک جملہ بتا، لا تشرک باللہ، آخرت کے لیے وہ 1.5 سطر ہے، نماز کے لیے ایک چھوٹا سا جملہ اقم الصلاۃ، تبلیغ کے لیے وامر بالمعروف ونہى عن المنکر واصبر على ما صابر، تین جملے. لیکن جو اخلاق ہے، لا تصاعر خدك للناس، ایک، لا تمشي في الارض مرحا، دو، ولا تمشي في الارض مرحا، ان الله لا يحب كل مختار فخور، واقصد في مشيك چار، واغضض من صوتك پانچ، ان انکر الاصوات لصوت الحمير، چھ جملے. اخلاق کو سکھانے کے لیے چھ جملے آئے ہیں، وہ سب سے آخر میں رکھا ہے. عام طور پر جب ہم اسکول پڑھتے تھے تو ہمارے استاد کہا کرتے تھے، جب پیپر ہو تو پہلے آسان سوال حل کر لو، پھر مشکل سوال حل کر، آخر میں مشکل سوال کرنا، پہلے مشکل شروع کر دیا تو اسی میں اٹک جاؤ گے تو آسان سوال بھی رہ جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اخلاق بڑا مشکل سبق ہے، اس کو آخر میں رکھا. اخلاق بڑا مشکل چیپٹر ہے، اس کو سب سے آخر میں رکھا اور اس کی زیادہ تفصیل کی، اس کو زیادہ واضح کیا. لا تصاعر خدك للناس، بدتمیز نہ ہو، بدتمیز نہ ہو. تو منہ چڑھا کے بعد میں، منہ چڑھانا ہی ہمارا اردو کا محاورہ نہیں، ہمارا اردو کا محاورہ بدتمیز نہ بنا. لا تصاعر خدك للناس، بدتمیز یوں گردن ٹیڑھی ہو، منہ ادھر ہو، آنکھ ادھر ہو، بدتمیز نہ بن. لا تمشی فی الارض مرحا، اکڑ کے نہ چل، اللہ کو تکبر والے پسند نہیں. وقصد فی مشی، چال میں میانہ روی رکھ. وقصد میں سوتی کا، آواز پست رکھ. گدا ہے جو شور مچاتا ہے، اچھے اخلاق والا شور نہیں مچاتا. اور ایک حدیث میں آتا ہے، صحابی کا اثر ہے، ابن عبد الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب التوکل میں یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں صفات کو بکھیرا، دو صفتیں آسمان سے بڑی تھوڑی آئی ہیں، دو صفتیں، ایک اللہ پر یقین اور ایک اچھے اخلاق، یہ دو ہیں ہی بڑے تھوڑے. یعنی بازار میں، مانسرا کی منڈی میں، ایک چیز کم پڑ جائے تو کیا ہوگا، اس کا ریٹ بڑھ جائے گا، اور زیادہ ہوگی تو ریٹ گھٹ جائے گا. تو اسلام کی منڈی میں، شریعت کے بازار میں، دین کے گودام میں، یہ دو جنسیں اللہ نے بہت تھوڑی رکھی ہوئی ہیں، ایک صحیح یقین، ایک اچھے اخلاق. جو چیز تھوڑی ہوتی ہے قیمت بڑھ جاتی ہے، صحیح یقین اور اچھے اخلاق بڑی محنت سے آتے ہیں، تھوڑی محنت سے نہیں آتے. اچھے اخلاق کی بہت بڑی محنت ہے، بہت بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. یقین کی الگ محنت ہے، اخلاق کی الگ محنت ہے، عبادات کی الگ محنت ہے. ایک جماعت میں ہم تھے بیرون ملک میں بڑے عجیب لطیفے ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسے لڑتے ہیں، لیکن یہ لڑتا ان کا کہیں کسی کے دل میں کمی نہ آ جائے. ساتھ ایک قصہ پہلے بتاؤں پھر وہ بتاؤں. ایک جماعت، اس وقت پیدل سفر ہوتے تھے، حج کیا جاتا تھا، حج سے واپس، اب وہ ویزے بند ہو گئے تو حج بھی بند. ایک جماعت مدینہ منورہ پہنچی، لڑ کے. وہ مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، اور اس وقت ان کی بڑی مہمانی ہوتی تھی، تو وہاں انہوں نے مدینہ کی شولہ سے کہا مکٹھے لینے ان سے تھے، ہمیں الگ کر. اب ہم مدینہ میں آئے ہیں، آگے جانا ہے، حج کرنا ہے، ہمارے دلوں میں ایسی نفرتیں ہیں کہ ہم حج بھی صحیح نہیں ہمارا ہو سے، ہمیں الگ کر. انہوں نے بڑا سمجھایا، نہیں ہم نے نہیں کٹھے رہے، ہمیں الگ کر. تو ایک شورا کے ساتھی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، ارشاد فرمایا کہ انہیں جدا نہ کرنا، یہ مجھے ہر حال میں پیارے لگتے ہیں، یہ لڑ کے بھی اچھے لگتے ہیں، جڑ کے بھی اچھے لگتے ہیں، یہ ہر حال میں مجھے پیارے لگتے ہیں. انسان جو ہوئے وہی جاتے. ہم دسترخوان میں بیٹھے تھے تو بیچارے خدمت والے سالن رکھ رہے تھے، تو ایک ساتھی کے سامنے پلیٹ نہ رکھی گئی، اسے اگلے کے سامنے رکھی گئی. کہتا میرا ٹکٹ جو میں واپس جانا. تو کیا ہوا بھائی؟ کہ میرے آگے سالن نہیں رکھا، اس کے آگے رکھ دیا. کیوں؟ میں کوئی چھوٹے باپ کا بیٹھا ہوں، میرا ٹکٹ واپس کرو، میں نے واپس جانا. بڑی منتیں، خوش آمدیں، ترلے کر کے اس کو سمجھایا، اچھا بھائی معاف کر، اچھا بھائی معاف کر. میں یوں کہنا چاہتا ہوں، سال لگانا آسان ہے، اخلاق بنانا مشکل ہے. بنتے اسی راہ میں ہیں، اللہ کی راہ میں نکل کے اخلاق بنتے ہیں، ایمان بنتا ہے. لیکن اس کا بنتا ہے جو نیت کرتا ہے کہ میں نے اخلاق بنانے ہیں، میں نے ایمان بنانا ہے. جو نیت نہیں کرے تو وہ اجر تو پائے گا لیکن انصفات سے محروم رہے گا. اور ہمیشہ اچھے اخلاق پر گھر قائم ہوتے ہیں، پیسے پر گھر نہیں چلا کرتے. فقر و فاقہ ہو، اخلاق اچھے ہوں، زندگی نبھ جاتی ہے. اخلاق بناؤ میرے بھائیو، میری بہنوں، اپنی اولاد کے بھی اخلاق بناؤ، اپنے بھی بناؤ. یہ ہے وہ بنیاد جس پر اولاد کو اٹھایا جا سکتا ہے. ہمارے بچپن کا واقعہ ہے، ہمارے ایک رشتے دار تھے، رشتے داری تو اتنی قریب کی نہیں تھی لیکن میرے والد صاحب اور ان کی دوستی رشتے داری سے بھی زیادہ تھی. وہ 50s میں سے انسپیکٹر، بڑے خوبصورت ہمارے خاندان، کچھ 6.5 فٹ ان کا قد، لال سرخ رنگ. ان کی ماں ان کی شادی کرنا چاہے، ایک ہماری خاندان کی سب سے بدصورت لڑکی تھی. اب وہ میرے والد صاحب سے آ کر کہنے لگے، بتا کیا کروں والا بخش، ماں کی مانوں تو ساری زندگی مصیبت ہے، نہ مانوں تو کیا کروں. تو ماں ناراض ہے، میرے والد صاحب نے کہا اپنی ماں کو راضی کر لے کوئی. کہنے لگے اچھا چلو، تو کہتا تو ٹھیک، شادی ہو گئی. اب شادی ہوئی تو اس کا نام تھا نور بی بی. نور بی بی اندر ہوتی تو ذوالفقار باہر ہوتا، نور بی بی باہر ہوتی تو ذوالفقار اندر ہوتا. تو کوئی جوڑ ہی نہیں تھا، بالکل بے جوڑ. وہ اتنا بڑا افسر، پھر اتنا خوبصورت، وہ پڑھا لکھا، وہ ویسے بھی ان پڑھ، شکل بھی ایسی. اب اس نور بی بی نے کیا کیا، اس کے اخلاق بڑے نورانی تھے، وہ نوکر بن گئی بیوی کی بجائے. اس کے بوٹ پالش کر، کپڑے دھو، پولیس افسر کبھی رات کو 1 بجے آ رہا، کبھی 12 بجے، کبھی 1:30 بجے، تو اس وقت تک جاگتی رہتی. جب وہ آتا تو تازہ روٹی پکا کے اس کے سامنے رکھتی، تو جب وہ لیٹ جاتا تو اس کو دباتی. سر صبح اٹھنے سے پہلے اس کی وردی تیار، بوٹ پالش، ہر چیز. اس نے 3 برس اپنے خاوند کی نوکر بن کے چلی. پھر کیا ہوا، اخلاق کے حسن نے جسم کی بدصورتی کو چھپا دیا اور اپنی بیوی کا غلام بن گیا. غلام اس کی وہ شادی تو مجھے یاد نہیں، ہمارے زیادہ بچپن میں. پھر نور بیوی کا انتقال ہو گیا، 3 بچے، تو ہم نے اس کو ایسے روتے دیکھا جیسے بچے پھوٹ پھوٹ کے روتے. پھر اس کی دوسری شادی ہوئی اپنی خاندان میں، بڑی خوبصورت لڑکی. پھر ساری زندگی وہ سر پہ ہاتھ رکھ کے رویا، نور بیوی کرتا ہی مر گیا. وہ زندگی حسن کے ساتھ نہیں گزرتی، زندگی اخلاق کے ساتھ گزرتی. اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اخلاق سکھاؤ اگر ان کو زندگی میں سکھ دینا ہے. پیسے اکٹھے کرنے کے فکر میں رہتے ہیں کہ یہ پرسکون زندگی گزار سکیں. اے بھائی، پیسے سے پرسکون زندگی نہیں گزرتی، اچھے اخلاق سے پرسکون زندگی گزرتی. اس زندگی کو بنانے کے لیے اللہ کی راہوں میں پھرنا پڑتا ہے، اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے. تو مرد بھی نکلیں، عورتیں بھی نکلیں، اللہ بھی راضی، اس کا رسول بھی راضی ہو. آپ بولو بھائی، مستورات اپنے نام پیش کریں. یہ میں نے مختصر آپ کو یہ 6 باتیں بتائی ہیں، یہ بڑی اہم ہیں، بڑی تفصیل طلب ہیں. یہ تو ہر ماں کو روزانہ قرآن کا یہ رکوع کھول کے پڑھنا چاہیے، ہر باپ کو روزانہ قرآن کا یہ رکوع کھول کے پڑھنا چاہیے. اللہ کیا چاہتا ہے کہ بچوں کو کیا بنایا جائے. نصیب آگے ان کا اپنا ہے، وہ مال والے بنیں گے، بادشاہ بنیں گے، فقیر بنیں گے. اللہ کا ہر ایک اولاد کا اپنا نصیب ہے، ماں باپ اولاد کا نصیب نہیں بناتے. ابو شجاع ایک مچھلی پکڑنے والا ماہی گیر تھا، مچھلیاں پکڑ رہا تھا، اس کے 3 بیٹے بھی ساتھ. ایک نجومی گزرا، دیلم ایران میں ایک جگہ ہے. کہنے کا بھائی میں نے خواب دیکھا ہے، تعبیر تو دے دو. کیا؟ کہ میں نے پیشاب کیا تو اس سے ایک آگ نکلی, اوپر جا کے شعلہ بن گئی, اور اس کے تین شعلے بن گئے, اور ان شعلوں کے چھوٹے چھوٹے شعلے بن گئے. تو نجومی کہنے لگا, یہ تیرے تینوں بیٹے ایک دن آئے گا بادشاہ بنے گا. تو اس نے اپنا جوتا نکالا اور اپنے بیٹوں کو بھی کہا, مارو اس بدماش کو, ہماری غریبی کا مذاق اڑاتا ہے. تو چاروں باغ بیٹے نے اس کی خوب ٹھکائی کی, خوب مارا اس کو, ہماری غریبی کا مذاق اڑاتا ہے, ہماری غریبی کا مذاق اڑاتا ہے. تین بیٹے چوتھا وہ کہنا, مار لو مار لو, بادشاہ بنو گے. جب اس کی اچھی صفائی کر لی تو پھر وہ ابو شجاع کہنے لگا, چلو اس کی پٹائی کی ہے, اس کو ایک ایک مچھلی انعام دے. 20 برس کے بعد تینوں بیٹے اسلامی سلطنت کے بادشاہ بن چکے, رکن الدولہ, معز الدولہ کے نام سے انہوں نے عز الدولہ, انہوں نے 120 برس حکومت کی ان کے خاندان. اور اتنے کامیاب حکمران گزرے وہ, خاص پر ان میں جو رکن الدولہ تھا, اتنا فاضل آدمی نکلا. ماں باپ تھوڑا ہی اولاد کا نصیب بنا دو, ان کے اخلاق بنا دو, مقدر کا رزق ان کے لیے لکھا جا چکا ہے. تو بولو بھائی کون تیار؟ کتنے ہو گئے اس میں؟ اجر کے لحاظ سے, نورانیت کے لحاظ سے بہت فرق ہے. مرد چونکہ مسجد کے پابند ہوتے ہیں, وہ کام چھوڑ کے مسجد میں آ جاتے ہیں. عورتوں کے لیے جماعت کی پابندی نہیں ہے, تو وہ کہتے یہ کام کر لوں, یہ کر لوں, یہ کر لوں. یہ کرتے 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 ظہر عصر کے پاس چلی جاتی ہے, عصر مغرب کے پاس چلی جاتی ہے, مغرب عشاء کے پاس چلی جاتی ہے, عشاء 12 بجے چلی جاتی ہے. یہ بے برکتی ہے. الصلاۃ علی وقتہا ای الاعمال خیر؟ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا, نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا سب سے بہترین عمل ہے. تو یہ ساری مستورات کی خدمت میں گزارش ہے, نماز کا اہتمام اس طرح فرمائیں. عام طور پر اس علاقے میں سرحد میں نماز کا رواج تو ہے, لیکن دو چیزیں ہیں. مردوں میں بھی جماعت کا اہتمام تھوڑے ہی لوگ کرتے ہیں, عورتوں میں ہے ہی نہیں, یعنی وقت کی پابندی. ایک تو وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھی. دوسری جو بہت بڑی غلطی ہے وہ ہے نماز کو تیز پڑھنا. اتنی تیز تیز نماز پڑھتے ہیں, نہ رکوع سیدھا ہوتا ہے, نہ سجدہ سیدھا ہوتا ہے, نہ رکوع سے اٹھنا سیدھا ہوتا ہے, نہ دو سجدوں کے درمیان بیٹھنا سیدھا ہوتا ہے. بہت تیز نماز پڑھی جاتی ہے. پھر یہ جو نماز میں بھی کھڑے ہوتے ہیں اور ادھر آنے والے کو بھی دیکھتے ہیں, ادھر جانے والے کو بھی دیکھتے ہیں, نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور یوں یوں اپنی آنکھوں کو مار رہے ہوتے ہیں, کون آیا کون گئی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں ایک بڑا بابا تھا امام دین, ہمارے گاؤں میں پکا نمازی تھا, دکاندار تھا. صبح داڑھی ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ایک ہی دکان ہوتی تھی, تو وہ نماز پڑھنے آ جاتا کبھی تو چابی بھول کے اس کی جیب میں رہ جاتی, تو اس کا بیٹا آ کے قریب اگر تو وہ نماز پڑھتے پڑھتے جیب سے چابی نکالتا, پھر اپنے بیٹے کو پھر اللہ اکبر. یہ امام نے خود دیکھا. تو بابا امام دین والی نماز پڑھتے ہیں یہ سارے پٹھان جو ہیں, الا ماشاء اللہ, ساری عورتیں سارے مرد نماز پر بڑا ظلم کرتے ہیں. تو نماز پہ بندوں پہ ظلم کرنا بھی بہت بری بات ہے, پر نماز پہ ظلم کرنا اس سے بھی بری بات. تو اس لیے آپ نے کہا سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرے. ہم کہ یہ نماز میں چوری کیا ہوتی ہے؟ کہا رکوع ٹھیک نہ کرے, سجدہ ٹھیک نہ کرے. تو اس طرح نماز پڑھیں مرد عورت کہ دیکھنے والے کو بھی پتا چلے کہ اس کا دل نماز میں لگتا ہے. تو ایک چھوٹا سا نسخہ میں بتاتا ہوں. ایک تو سب نے قرآن میں سے قل ہو اللہ سے ٹھیکہ کیا ہوا کہ ہم نے بس تجھے ہی پڑھنا ہے ہر رکعت میں, یعنی چار سنتوں میں ہر رکعت میں قل ہو اللہ, ہر رکعت میں قل ہو اللہ. بھائی آج یہ ٹھیکہ تبدیل کر دو, دو چار اور ٹھیکے کر لو, کم از کم چار سورتیں تو یاد کرو ہر رکعت میں الگ سورت پڑھی جائے. ایک ہی سورت کو ہر رکعت میں پڑھنا مکروہ لکھا ہے, کراہت ہے. بھائی الانتر کیسا یاد کر لو، انا آتینا یاد کر لو، ول عصر یاد کرو، قل هو اللہ یاد کر لو، چل کے چار سورت. اب آج دعائے قنوت کی جگہ بھی قل هو اللہ پڑھ کے اللہ اکبر. بھائی یہ کہاں کا فتویٰ ہے؟ اب چلو ربنا آتینا پڑھ لو، دعا کی جگہ دعا پڑھو تو واجب ادا ہو جائے گا، دعا کی جگہ قل هو اللہ پڑھنے سے تو واجب ادا نہیں ہوتا، وتر ہوتی ہی. تو دعائے قنوت یاد کریں جب تک یاد نہیں ہوتی. ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ لیا کر تو یہ اس سے قائم مقام ہو جاتا ہے دعا کا، لیکن قل هو اللہ تو قائم مقام نہیں ہوتا. تو ایک تو بھائی ہم بدل بدل کے سورتیں پڑھیں، دوسرا یہ ہے کہ رکوع میں تین دفعہ سبحان ربی العظیم کی بجائے پانچ دفعہ پڑھنا شروع کر، پانچ دفعہ ٹھہر. یہ نہیں کہ جتنی دیر میں تین دفعہ پڑھتے تھے اب رفتار تیز کر کے اتنی دیر میں پانچ کر دیا تو پھر تو مطلب سر بہت ہو گیا، بلکہ رک رک کے سبحان ربی العظیم، 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 پاک میرا رب عظمتوں والا، اس کو سوچو پاک میرا رب عظمتوں والا. جب رکوع سے کھڑے ہو سمے اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، یہ سب کھڑے کھڑے ہو. ابھی ہوتا ہے کہ ہمارا ربنا لک الحمد سجدے میں پورا ہوتا، سمے اللہ کے بعد ربنا لک الحمد وہ سجدے میں جاتا ہے، پھر وہاں سے اللہ اکبر کرتا ہے. اب آپ کھڑے ہو کر کہو ربنا لک الحمد. عورتوں نے تو فرض بھی پڑھنے ہیں اکیلے اور سنت بھی اکیلی، تو دعائیں بھی پڑھا کریں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فیہ. آپ جب سنتیں پڑھے تو یہ پڑھو، نفل میں یہ پڑھو، اس سے بھی لمبی دعا ہے، میں صرف اتنی بتا دیتا ہوں، مل السماوات و مل الارض و مل ابا بینہما و مل اما شئت من بعد. تو لك الحمد وكلنا لك العبد لا ان لهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. یہ پوری رکوع سے کھڑے ہونے کی دعا، اتنی لمبی دعا ہے. چلو آپ ربنا لك الحمد مہربانی کر کے کھڑے کھڑے پڑھو، جاتے جاتے نہ پڑھو تو بھی بات بڑی اچھی ہو جائے گی. دو سجدوں کے درمیان اتنی دیر بیٹھو کہ تین دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا جا سکے، ٹھیک ہے نا؟ تو نماز کے اوقات پر عورتیں بھی جماعت کا وقت معلوم کریں اور سارا کام چھوڑ کے اس وقت میں نماز کو ادا کریں. میں نے بیچ بیان میں نے کہا تھا کہ بچوں کو وقت دیا کریں، تو بچوں کو وقت دینے کا بہت خوبصورت طریقہ ہے تعلیم کی جائے، گھروں میں سارے بیٹھ کر تعلیم کریں. مرد دیر سویر ہوتے ہیں تو گھر کی عورت ہی بچوں کو بٹھا کے تعلیم کروائے، مرد بھی شریک ہو جائے تو اچھی بات، گھر میں تعلیم کروائی جائے، پھر اس میں ان کو ذہن بنانا آخرت کا، جنت کا، جہنم کا، صحابہ کی زندگی کا بتانا، یہ اس کو ساتھ ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ العزیز بچوں کا اور ماں باپ کا اور اولاد کا آپس میں ربط بڑھے گا اور ان کے سامنے اخلاق بھی آئیں گے، اعمال بھی آئیں گے، صحیح تربیت آئے گی. تو یہ تھوڑا سا اس کا اہتمام کر لیا جائے. اللہم لك الحمد كما انت اهله فصل على محمد كما انت اهله وفعل بنا ما انت اهله انك اهل التقوى واهل المغفره. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللہ ہم سب تیرے دربار میں مرد عورتوں کا مجمع جمع ہے، ہم سب کو معاف بھی فرما، ہماری توبہ کو قبول بھی فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمیں اپنی محبت معرفت میں کامل فرما، ہمیں اپنی اولادوں کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق دے جیسا تجھے پسند ہے. اے اللہ تربیت اصل تیرے ہاتھ میں ہے، دل تیرے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہمارے بچے بچیوں کے دلوں کو اپنی ذات کی طرف پھیر دے، آخرت دین اعمال کی طرف پھیر دے، شیطان شیطانی راستوں سے دلوں کو ہٹا لے، اپنا بنا لے اور ہمارا بن جا. یا اللہ یہ آنے والا سارا مجمع مردوں عورتوں کا، یا اللہ ان سب کو ہم سب کو اپنی محبت معرفت میں کامل فرما دے. یا اللہ پورے عالم میں پورے دین کے زندہ کرنے کا ہمیں ذریعہ بنا دے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں ٹھکرا نہ دے، ہمیں تذکار نہ دے. یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، بے شک نافرمان ہیں، یا اللہ ہم تجھے ہی مانتے ہیں، یا اللہ ہم باغی نہیں ہیں نافرمان ہیں. یا اللہ تو ہم پر کرم کا اور رحم کا معاملہ فرما، اور یا اللہ پوری امت پر آئے ہوئے عذاب مصیبتیں ٹال دے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ پوری امت کے دکھ دردوں کے لیے تو خود ہی یا اللہ مرہم بن جا، مداوا بن جا، تو ہی اللہ ان کے دکھوں کو، تکلیفوں کو، دنیا اور آخرت کی ساری پریشانیوں کو دور کر دے یا اللہ. یا اللہ پوری امت جہاں جہاں پریشان حال ہے، بڑے پوری امت پوری دنیا میں ہی پریشان حال ہے، یا اللہ تجھے سناتے ہیں، بار بار سناتے ہیں، تجھے خود ہی یا اللہ مانگنے میں آہوزاری پسند ہے، اصرار پسند ہے، الہا پسند ہے. دنیا کے بادشاہوں سے یا اللہ بار بار مانگیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، دروازے بند کر لیتے ہیں، ان کے پیچھے پڑیں وہ تنگ پڑ جاتے ہیں. تو ایک وہ اللہ ہے جس کے پیچھے پڑیں تو وہ خوش ہوتا ہے، بار بار مانگیں تو خوش ہوتا ہے، الہا کریں تو وہ خوش ہوتا ہے، اصرار کریں تو اور زیادہ خوش ہوتا ہے. اس لیے یا اللہ ہم تیری محبت کے پر یا اللہ مان کر کے، تیرے رحم پر یا اللہ مان بھروسہ کر کے، تیرے آگے یا اللہ اپنی درخواست بار بار اصرار کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ میرے مولا اپنے محبوب کی امت کے دن پھیر دے. اللہ ہم اس وقت دین کے بھی فقیر ہیں، دنیا کے بھی فقیر ہیں. یا اللہ دنیا کا فقر تو نبھ جاتا ہے، موت مٹا دیتی ہے، یا اللہ دین کا فقر تو دنیا اور آخرت میں عذابوں میں گرفتار کر دیتا ہے. مولا ہم تو دنیا کا فقر بھی نہیں مانگتے، ہماری دنیا بھی اچھی کر، ہمیں دین کے فقر سے بھی بچا، دنیا کے فقر سے بھی بچا، ہمیں دنیا کی گرمی سے بھی بچا، ہمیں خبر کی آخرت کی گرمی سے بچا، ہمیں دنیا کے دکھ درد سے بچا، ہمیں سکرات کے دردوں سے بچا، ہمیں قبر کے جھٹکوں سے بچا، ہمیں آخرت کی تکلیفوں سے بچا، ہمیں حشر کی گرمیوں سے بچا، یا اللہ اپنی پکڑ سے بچا. بے شک یا اللہ ہم نے اپنے گناہوں سے اپنے اوپر جہنم کو واجب کیا ہوا ہے، یا اللہ تیرا رحم و کرم، تیرا فضل و احسان ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. یا اللہ تو جہنم کو کافروں سے بھر دے، پتھروں سے بھر دے. یا اللہ اپنے محبوب کی امت کو اس کی ہوا بھی نہ لگنے دے، اس کی ہوا بھی نہ لگنے دے، انہیں تو پل سراز سے پار لگا دے، پار لگا دے. ان ایمان والوں سے بنا جن کے لیے یسع نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کے آگے بھی نور ہوگا، پیچھے بھی نور ہوگا. ہمیں ان ایمان والوں سے بنا یا اللہ جو نور میں چلیں گے، نور میں اٹھیں گے، نور میں پل سراز پار کریں گے. یا اللہ ہمیں ظلمتوں سے بچا، اندھیروں سے بچا، ظلم سے بچا، وحشتوں سے بچا، قبر کی تنہائیوں سے بچا. یا اللہ تو خبر کو نورانی فرما، آخرت کو نورانی فرما، دنیا کی مصیبتوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ ساری امت پر آئے ہوئے عذابوں کے در بند کر دے، یا اللہ بند کر دے. وہ گناہ تو ہو ہی رہے ہیں جس کی وجہ سے عذاب آ رہے ہیں، یا اللہ پر تو اپنے فضل سے معاف کر دے، اور اپنے غضب کے دروازے بند کر کے رحم کے دروازے کھول دے. جن گناہوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ گناہ بھی ہمارے معاف کر کے امت کو ان گناہوں سے ہٹا لے یا اللہ، ہٹا لے یا اللہ، پاکیزہ فضا قائم کر دے. یا اللہ ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے تقوی ایسے تھا، فضا ایسی تھی، نیکی ایسی تھی، ماحول ایسا تھا. میرے مولا ہماری تو اکھیاں ہی ترس گئیں اس پاک ماحول دیکھنے کو، وہ پاکیزہ فضائیں دیکھنے کو. یا اللہ کانوں نے سنا ضرور ہے، آنکھوں نے آج تک دیکھا نہیں ہے. میرے مولا آنکھوں نے پڑھا ضرور ہے پر ان آنکھوں نے آج تک دیکھا نہیں ہے. ان ترسی ہوئی آنکھوں کو یا اللہ، ان ترسی ہوئی آنکھوں کو یا اللہ وہ ایمان کی بہار دکھا دے. اس مالی کا کیا حال ہوگا اس کا سارا چمن اجڑ جائے، اس زمیندار کا کیا حال ہوگا اس کا سارا کھیت جل جائے. مولا تیرے محبوب کی امت کا سارا باغ اجڑ گیا، سارا کھیت جل گیا. یا اللہ ہم بچھڑے ہوئے قافلے کی طرح ہو گئے، ڈوبتی کشتی کے مسافر کی طرح ہو گئے. مولا ہر طرف موت کا رقص ہے، باطل کے ہاتھ میں دو دوری تھار کا خنجر ہے، وہ ہماری جانوں کے بھی در پہ ہیں، ہمارے ایمان کے بھی در پہ ہیں.
حضرت مولانا طارق جمیل صاحب مانسہرہ میں مستورات میں بیان فرما رہے تھے، تاریخ 12/7/2002، موضوع عظیم مائیں. ہم اس بیان کو ریلیز کرنے میں متنی ریکارڈنگ کمپنی کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. کیسٹس اور سیڈیز ملنے کا پتہ متنی ریکارڈنگ کمپنی، فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک نمبر 7، فیڈلوی ایریا، نس تبلیغی مرکز، متنی مسجد کراچی، فون 6333360، ای میل متنی_RC@yahoo.com. شکریہ.